أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اے موسیٰ، تم جاؤ اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے، اور تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. یہ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے اوپر حد سے تجاوز کرے گا یا سرکشی اختیار کرے گا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور تم دونوں اس سے یہ کہو کہ بے شک ہم تیرے پروردگار کے رسول ہیں، تو تم ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دو اور ان کو عذاب مت دو. ہم تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا اور پھر اس کو راستہ دکھایا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 42 سے لے کر 50 تک کی آیات ہیں. آج سے الحمدللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اسی سال کے محرم کے مہینے سے, اور محرم کا جو پہلا ہفتے کا دن تھا اس دن سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی قرآن کی سمجھ نصیب ہو اور جو لوگ درس میں بیٹھیں ان کو بھی قرآن مجید کی سمجھ نصیب ہو اور قرآن مجید میں غور کرنے کا ہمیں موقع ملے. تو جب یہ درس شروع ہوا اس سال کے ماہ محرم میں تو سورہ کہف شروع کی گئی تھی اس خیال سے کہ یہ سورۃ الکہف وہ سورت ہے کہ جس کو اکثر مسلمان جمعے کے دن پڑھتے ہیں اور اس کے فضائل بھی احادیث شریفہ کے اندر وارد ہوئے ہیں. سورۃ الکہف شروع ہوئی تو بس پھر وہ سلسلہ آگے اسی ترتیب سے بڑھ گیا, اور سورہ کہف کے بعد پھر سورہ مریم, اور سورہ مریم کے بعد پھر سورہ طہٰ شروع ہوئی, اور سورہ طہٰ کی آیت نمبر 41 تک کا بیان ہوا تھا شعبان کے مہینے میں, اور 15 شعبان کے بعد پھر بیان نہیں ہوا. شعبان, رمضان اور یہ شوال کے کچھ دن گزرے اور اس میں عصر کے بعد کا یہ درس نہیں ہوا. پھر آج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ ہم نے دوبارہ اس کو شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اخلاص عطا فرمائے, ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے, اور قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید ہی میں ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں, تالے پڑے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہو, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو, عمل کی کوشش کر رہا ہو, تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اوپر تالا پڑا ہوا نہیں ہے. لیکن اگر نہ قرآن مجید کا خیال ہے, نہ تلاوت کا, نہ سوچنے اور سمجھنے کا, نہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کچھ ہو رہا ہے, تو اس میں ڈر ہے کہ آدمی کہیں ان لوگوں میں داخل نہ ہو جائے کہ جن کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ لوگ قرآن مجید کے اندر کیوں غور نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں. اور قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے پروردگار میرے اس قوم کے لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. قرآن مجید ہی میں ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, رسول نے کہا یعنی کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید چھوڑنے سے محفوظ رکھے, اور سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی قرآن مجید کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے, تاکہ کہنے والے کو بھی سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق ہو, اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 تک کا بیان ہوا تھا شعبان کے مہینے میں, اور وہ جو بیان ہوا تھا آخری, اس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی گفتگو فرما رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اوپر, اور کوہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام فرمایا, اور اسی کلام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا تھا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعامات گنوائے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا یہ انعام کیا, وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا, اور پھر آخری آیت جو اس سلسلے میں تھی اس میں یہ فرمایا کہ واصطنعتک لنفسی, کہ موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. عجیب جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ واصطنعتک لنفسی, کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں تک پہنچائیں, اللہ تعالیٰ کی وحی لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ آخری آیت تھی گزشتہ درس کی کہ واصطنعتک لنفسی, کہ میں نے تمہیں خاص طور پر بنایا ہے اپنے لیے. آگے جو آج کی آیت پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خطاب فرمایا کہ اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري, کہ تم جاؤ اور تمہارے بھائی ہارون جائیں میری نشانیاں لے کر, تم جاؤ اور تمہارا بھائی جائے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام میری نشانیاں لے کر, ولا تنيا في ذكري, اور دیکھو میرے ذکر کے اندر سستی نہ کرنا. اب اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب تبلیغ کا کام اور رسالت کا کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے, اور تم بھی رسول ہو, اور تمہارے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے تمہاری سفارش کے اوپر رسول بنا دیا ہے. اس لیے کہ سورہ طٰہٰ کی آیات میں پیچھے گزر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کام میں شریک کر دیجئے, واشرک فی امری, میرے اس رسالت کے کام میں ان کو میرے ساتھ شریک کر دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, کہ موسیٰ آپ کی درخواست قبول کر لی گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا, اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی. اب یہاں دونوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم جاؤ اور تمہارا بھائی جائیں اور میری نشانیاں لے کر جاؤ, اور دیکھو میرے ذکر کے اندر سستی نہ کرنا. اب یہاں اذهب انت واخوک, صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر موجود تھے کوہ طور میں, اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ رسالت کا کام دونوں کے سپرد ہے, اس لیے اذهب انت واخوک بآیاتی, تم بھی جاؤ اور تمہارا بھائی بھی جائے میری نشانیاں لے کر. اب نشانیاں آیات ذکر کیا گیا, دو نشانیاں تو اللہ تعالی نے یہی ذکر فرمائی تھی جو پیچھے گزری ہیں, کہ ایک ید بیضا, کہتے موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ دے کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا, اور پھر بغل میں رکھ لیتے تھے دبا لیتے تھے تو پھر اس کی وہ روشنی غائب ہو جاتی تھی. تو ایک تو یہ ید بیضا, یہ معجزہ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور دوسرا عصا, کہتے موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ ایک دوڑتے ہوئے تیز اجدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. یہ دو تو نشانیاں تھیں لیکن اس کے علاوہ آیات کا لفظ ذکر فرمایا کہ تمہارے پاس دلائل ہیں توحید کے اور اللہ تعالی کے وجود کے, ان سب کو لے کر جاؤ. اور یہاں بعض مفسرین نے یہ اشکال کیا کہ معجزے تو دو دیے گئے تھے لیکن صیغہ جو ہے وہ جمع کا اختیار کیا گیا. تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ عرب کے اندر کبھی کبھار اسنان فما فوقہما جمع عدن کہ دو کے اوپر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں آیات جمع ہے اور مراد یہ ہے کہ ید بیضا بھی تمہارے پاس ہے, عصائے موسوی بھی اب تمہارے پاس ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس تو دلائل ہیں توحید کے اور رسالت کے, ان سب دلائل کو لے کر جاؤ اور مخلوق خدا تک ان باتوں کو پہنچاؤ. تو فرمایا اذهب انت واخوك بآياتي, تم جاؤ اور تمہارے بھائی جائیں بآياتي میری نشانیوں کے ساتھ. بااستعانت کے لیے لے لیں, الساق کے لیے لے لیں کہ میری آیتیں ساتھ لے کر جائیں, میری آیتیں لے کر جائیں. ولا تنیا فی ذکری, اور دیکھو تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. اب بھیجا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو, اور دونوں کے دونوں جلیل القدر نبی ہیں, اور بھیجا بھی کس کام کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے, توحید کے لیے, رسالت کے لیے, آخرت کے لیے. یہ خود نیکی کا کام ہے, یہ خود بذات خود عظیم ترین نیکی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نیکی کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ تم میری نشانیاں تو لے کر جاؤ لیکن ولا تنیا فی ذکری, لیکن دیکھو تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا, اور مت سستی کرنا تم دونوں میرے ذکر میں, میری یاد میں. یعنی تمہارا دل متوجہ ہونا چاہیے میری طرف, زبان کو جب موقع ملے وہ متوجہ ہونی چاہیے اللہ تعالی کے ذکر کی طرف. اور اس میں بڑی نصیحت ہو گئی اور بڑی ہدایت مل گئی ہم سب کو کہ ہم چاہے دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں, عظیم سے عظیم کام بھی کوئی انسان کر رہا ہو, تو بھی اللہ کی یاد جو ہے وہ دل کے اندر رہنی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توجہ اللہ ہوتی رہے, وقتاً فوقتاً توجہ اللہ ہوتی رہے. ایک استاد سبق پڑھا رہا ہے, اب ظاہر ہے جب وہ سبق پڑھائے گا اور سبق بھی مشکل سبق ہے, فرض کر لیجئے ہے جی, بات سمجھا رہا ہے, وہ پیچھے سے آئی ہے آگے پہنچائی جا رہی ہے, پوری توجہ سے وہ اپنی بات آگے پہنچائے گا, سمجھائے گا, سبق ہو رہا ہے, چاہے فلسفے کا ہو, چاہے منطق کا ہو, چاہے بلاغت کا ہو, اور چاہے حدیث کا اور فقہ کا ہو. اب جب وہ پڑھا رہا ہوگا تو اس کی پوری توجہ اس سبق کی طرف ہوگی, لیکن اس کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً رجوع اللہ کرتا رہے. ٹھیک ہے, یہ نیکی کا کام ہے, تفسیر بھی نیکی کا کام ہے, حدیث شریف بیان کرنا بھی نیکی کا کام ہے, اور بھی نیکی کے کام ہے, لیکن اس کے اندر اللہ کی یاد ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. اور اسی لیے جہاد میں فرمایا گیا کہ جب تم جہاد کرو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اذا لقیتم فئتا فثبتوا, جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آدمی کی توجہ اللہ نہیں ہوگی تو اس کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف ہو جائے گی, میں بیان کر رہا ہوں, دیکھو میں نے کیسا اچھا بیان کیا, اور جناب میں نے کیسا سمجھایا, اب اپنی طرف آ گئی. حالانکہ وہ جو بات ہے وہ تو اللہ تعالی کی ہے, کلام اس کا ہے, اور وہ آگے پہنچایا جا رہا ہے, اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ توجہ اللہ باقی رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا कि जब अंतवाहू कभी आया थी कि तुम जाओ और तुम्हारा भाई जाए हमारी इन निशानियों के साथ, वला तनिया फी जिक्री, और तुम दोनों मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। ठीक है, नेकी के रास्ते पे जा रहे हो, तबलीग के लिए जा रहे हो, जिहाद के लिए जा रहे हो, तदरीस के लिए जा रहे हो, अल्लाह के हुकूक अदा करने के लिए जा रहे हो, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करने के लिए जा रहे हो, लेकिन देखो मेरी याद तुम्हारे दिल के अंदर रहनी चाहिए। मैंने अपने दादा को देखा, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कद्दस अल्लाह सिर्रहू को अपनी आंखों से उनकी मजलिस होती थी, और जो देखने वाले अब भी कुछ हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि बहुत सारे हजरत मौजूद हैं, तो हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते करते खामोश हो जाते थे। अल्लाह, यूं फरमाते थे अल्लाह, वो क्या था कि बयान करते करते रुजू इलल्लाह, ताकि ऐसा ना हो कि मखलूक की तरफ इतनी तवज्जो होने लगे, इतनी तवज्जो होने लगे कि अल्लाह ताला की याद से इंसान गाफिल हो जाए। और इसमें असातिज़ा के लिए भी बड़ा सबक है और तालिबे इल्मों के लिए भी सबक है। उस्ताद जो है वो सबक पढ़ा रहा है, जैसे अभी मैंने अर्ज किया, तो बीच बीच में अपने दिल को मुतवज्जे करता रहे अल्लाह ताला की तरफ, क्योंकि असल तो उसकी बात आगे पहुंचानी है। तालिब इल्म पढ़ रहा है, उसकी पूरी तवज्जो उस मसले की तरफ है, लेकिन बीच बीच में उसकी तवज्जो जानी चाहिए अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ, क्योंकि जो कुछ समझ में आ रहा है, इल्म है या फहम है, वो किस लिए है, किसकी तरफ से है? अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से। अगर अल्लाह सुबहान व तआला की मदद ना हो तो ना उस्ताद समझा सकता है और ना तालिब इल्म समझ सकता है। ये तो अल्लाह ताला की मदद होती है। यही वजह है कि अगर 400 अफराद बैठे हुए हैं और तलबा बैठे हुए हैं, कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता, कुछ के सर के ऊपर से गुजर जाता है, कुछ के दिल के अंदर उतर जाता है, तो जिसको अल्लाह ताला पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा देते हैं। तो इसलिए तवज्जो इलल्लाह बीच बीच में जरूरी है हर नेक काम के अंदर। आप माँ की खिदमत कर रहे हो, बाप की खिदमत कर रहे हो, तो भी उसमें बीच बीच में तवज्जो इलल्लाह। और इससे बढ़ के क्या होगा कि आदमी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी के अमल में मसरूफ है, उसके बीच के अंदर भी दुआ सिखाई गई कि अल्लाहुम्मा ला तजअल शैतान फीमा रज़क़तना नसीबा। बीच बीच में हर चीज के अंदर तवज्जो इलल्लाह है, हर चीज के अंदर तौहीद है। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने यहां फरमाया कि जब अंत वाहू का भी आया थी, तुम जाओ और तुम्हारा भाई जाए, भी आया थी मेरी निशानियां लेकर, वला तनिया फी जिक्री, और देखो मेरे जिक्र में सुस्ती मत करना। तुम दोनों देखो, तो मैंने वैसे ही बढ़ा दिया, कुरान मजीद में तो है नहीं, वला तनिया फी जिक्री, और तुम दोनों ना सुस्ती करना, मत सुस्ती करना मेरे जिक्र में, तुम दोनों मेरे जिक्र में सुस्ती ना करना। बात खत्म हो गई कि आदमी को तबलीग, रिसालत या तदरीस वगैरह का जो भी काम हो, नेकी का काम हो, उसके बीच बीच में अल्लाह की याद दिल के अंदर रहनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ इंसान को मुतवज्जे रहना चाहिए। आगे फरमाया इज़हबा इला फिरऊन इन्नहु तगा, कि तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की है। तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की है। ये जो जुमला है, ये अरबी कायदे के लिहाज से तख़सीस बाद तामीम है, क्योंकि पहले ये फरमाया था कि तुम और तुम्हारा भाई जाओ मेरी निशानियां लेकर, तो वो जाना था सबकी तरफ, तमाम बने नौए इंसान की तरफ, बनु इसराइल की तरफ भी और दूसरी कौमों की तरफ भी, इन सब की तरफ हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिमस्सलाम को भेजा गया, उमूम था उसके अंदर। फिर उसके बाद फरमाया गया इज़हबा इला फिरऊन इन्नहु तगा, कि तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की है। तो गोया ये तख्सीस बाद तामीम हो गई कि पहले उमूमी तौर पर भेजा गया कि तमाम कौमों की तरफ जाओ, तमाम बने नौ इंसान की तरफ जाओ, बनु इसराइल और किप्तियों की तरफ जाओ, और फिर ये फरमाया कि फिरौन के पास जाओ, इन्नहू तगा, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की है। और इससे जब तख्सीस बाद तामीम हो गई तो इससे एक बात भी साबित हुई, वो ये है कि जिस तरह आम लोगों के अंदर तबलीग जरूरी है, इसी तरीके से जो खास लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर और मनासिब के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी तबलीग जरूरी है। हम लोग जो हैं बाद औकात उन बड़े लोगों से मायूस हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई इनकी इस्लाह नहीं हो सकती तो फिरौन है अपने जमाने के, और आज के लिए जहन कसरत से है कि भाई इस्लाह होगी तो नीचे से होगी, नीचे की होगी, उनकी इस्लाह नहीं होगी। ठीक है, इस्लाह हो या ना हो ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इतनी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर एक को दीन की दावत दें, आम मुसलमान को भी दीन की दावत दें, और जो काफिर हैं उनको भी दीन की दावत दें, जो नीचे के लोग हैं उनको भी दीन की दावत दें, और जो ऊपर के ओहदों पर बैठे हुए हैं उनको भी दीन की दावत दें। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हजरत हारून, हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया कि इज़हबा इला फिरऔन इन्नहू तगा, कि तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की है। और इसीलिए हमारे अकाबिर का यह तरीका रहा है कि वो बड़े बड़े हाकिमों के दरवाजों पे तो नहीं जाते, इसलिए कि बेसल अमीर बेसल फकीर आला बाबिल अमीर, अमीरों के दरवाजे पर और हुक्काम के दरवाजे पर कोई आदमी दरवेश जाए तो वो बुरा दरवेश है, लेकिन वो जाना है जो अपनी हाजत के लिए हो, लेकिन अगर अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए हो या जनाब दीन की बात पहुंचाने के लिए हो तो वो बाएं अजर व सवाब है। चुनाचे हमारे अकाबिर जाते तो नहीं मगर तबलीग उनको करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, खत भेज दिया कि देखो तुम खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो। तो अब ये हमारे यहाँ सिलसिला जो है ये तकरीबन खत्म हो गया है कि हम आवाम के अंदर आम मुसलमानों के अंदर तो तबलीग का काम करते हैं, मगर जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं चाहे वो फिरौन ही क्यों ना हो उनको भी तो तबलीग करनी चाहिए। इस हवा इला फिरऔन इन्नहू तगा, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार की है। हालांकि अल्लाह ताला को मालूम था, इल्म इलाही में मुकद्दर था कि फिरौन ईमान नहीं लाएगा, कुरान मजीद में है, आप लोग भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मुबल्लिग है दाई इल्लाह है और दीन को पहुंचाने वाला है उसकी जिम्मेदारी है कि सबको नसीहत करे। ये समझना कि फला आदमी हमारी नसीहत को कबूल नहीं करेगा इसलिए हम उसे नसीहत ना करें तो ये मुनासिब नहीं है। हर बड़े आदमी को हर छोटे आदमी को दीन की बात पहुंचानी चाहिए। हमारे दादा हजरत मुफ्ती शफी साहब कद्दस अल्लाह सिर्रहू ने अपने जमाने के सदर थे अय्यूब खान, उनको खतूत लिखे, उनके पास कभी नहीं गए, मुलाकात तो नहीं हुई कभी, लेकिन खतूत लिखते रहे उनको मुख्तलिफ मौजूआत पर कि देखो ये दीन का ये काम है इसको इख्तियार करो। ये खत लिख दिया कि भाई तुमने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है ये दीन के खिलाफ है, तुम इसको खत्म करो। आयली कवानीन, यतीम पोते की मीरास और इससे मुताल्लिक खतूत मौजूद हैं, छपे हुए हैं, जो हजरत मुफ्ती शफी साहब कद्दस अल्लाह सिर्रहू ने सदर अय्यूब खान मरहूम को लिखे। और इससे पहले अगर आप पीछे देखें तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खतूत लिखे हैं और पैगामात भेजे हैं मोहम्मद अली जिना मरहूम को, कायद आजम मोहम्मद अली जिना मरहूम को, इसलिए कि समझते थे कि दीन की बात हर जगह पहुंचानी चाहिए। इससे पीछे आप जाएं तो हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहिमहुल्लाह के अगर आप मकातीब पढ़ें और पढ़ने चाहिए, इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहिमहुल्लाह ताला, आप उनके मकातीब पढ़ें, आपको हैरानी होगी कि मकातीब की एक بھاری تعداد، وہ بڑے بڑے حکام کے نام ہے، کوئی علاقے کا گورنر ہے، کوئی علاقے کا سربراہ ہے، اس کو خط لکھ رہے ہیں اور اس کو اللہ سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں دین کی طرف نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کو مجدد کہا جاتا ہے، مجدد کہ جس نے دین کو کی تجدید کی. تو لیکن ان کی تجدید کا زیادہ کام کس طریقے سے ہوا ہے؟ خطوط کے ذریعے سے. چنانچہ انہوں نے خطوط کے ذریعے سے حیرت انگیز انقلاب برپا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا خطوط کا، تو اللہ تعالی نے اس کے نتیجے میں پھر عالمگیر رحمہ اللہ کو مقدر فرمایا، اور انہی کے خود مکاتیب کے نتیجے میں اور انہی کی اصلاح کی کوششوں کے نتیجے میں حضرت عالمگیر رحمہ اللہ برسر اقتدار آئے، اور انہوں نے دینی شاعر کو خوب فروغ دیا. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے اگر آپ مکاتیب پڑھیں تو اس میں مکاتیب ہیں مختلف لوگوں کے نام، علماء کے نام بھی مکاتیب ہیں، اور علماء کو بھی خوب ڈانٹا ہے انہوں نے. پڑھ لیں آپ جا کے، علماء کو بہت سمجھایا ہے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، اور جناب بڑے بڑے جو گورنر اور حکام تھے ان کو بھی سمجھایا ہے، عام مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے سب برابر ہیں. اگر مومن ہے تو انما المومنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ہر ایک کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹے درجے کا آدمی ہو اور چاہے وہ اپنے زمانے کے فرائین ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے. بیچ میں ایک بات میں عرض کر دوں جو آج کل کے حالات سے بھی متعلق ہے، اور ہر دور میں ہر اسلامی ملک کے اندر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ اوپر ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ جو دنیا کی طرف ان کی توجہ رہتی ہے، کھانے کمانے اور جناب لوٹنے اور جناب اس طرح کی چیزوں کی طرف، لیکن وہ ہوتے بہرحال مسلمان ہیں، نام ان کا مسلمانوں والا ہوتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ تعالی جانتے ہیں، اور یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کا تعلق اصل میں کس سے ہے؟ دل سے ہے ایمان کا تعلق. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن دلوں کا حال تو اللہ تعالی جانتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ دلوں پر حکم لگائیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نام ان کا مسلمانوں والا ہے، ان کے والد مسلمان تھا، ان کا بھائی مسلمان ہے، ان کی ماں مسلمان ہے، ان کے رشتہ دار مسلمان ہوتے ہیں، خود بھی وہ عید بقرعید کی نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے، یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ وہ مسلمان ہیں. بلکہ جو اس زمانے کے وہ حکمران جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اگر آپ ان کے والد اور دادا کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ان کی تو داڑھی تھی، باپ کی بھی داڑھی تھی، دادا کی بھی داڑھی تھی، نانا کی بھی داڑھی تھی. اولاد میں ایسا شخص ہو گیا کہ جو جناب جس کے نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، مگر اور بلکہ داڑھی کا مخالف ہے، سنت نبویہ کا مخالف ہے، لیکن ہوتا مسلمان ہے وہ، کیونکہ اس کا باپ مسلمان، اس کی ماں مسلمان، اس کے سارے رشتہ دار مسلمان، خود وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، لیکن گناہوں میں پھنس جاتا ہے، دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بھی دین کا پیغام پہنچایا جائے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو اپنے زمانے کا، لیکن اس کو دین کی بات پہنچانی چاہیے نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، آپ ان کی کتنی برائی کیوں نہ کریں، لیکن وہ ہوتے مسلمان ہیں، ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چنگاری موجود ہوتی ہے ایمان کی، کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ایک چنگاری ایمان کی موجود ہوتی ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. کوئی مسلمان ڈاکو ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی غنڈا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ہوتا مسلمان ہے، نام مسلمانوں والا ہوتا ہے، عید بقرعید پہ نماز پڑھنے بھی آ جاتا ہے، السلام علیکم بھی کہتا ہے. اس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، مگر وہ گناہوں سے وہ ایمان کی چنگاری اتنی دب چکی ہوتی ہے کہ اس کی روشنی اس کے جسم پر نظر نہیں آتی، لیکن اندر وہ روشنی ایمان کی موجود ہوتی ہے. اب اگر آدمی اوپر کے گند کو تھوڑا سا صاف کرے تو اندر جو ہے وہ ایمان کی چنگاری نکل آتی ہے، پھر وہی چنگاری شولہ بن جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے دین کا کام لے سکتے ہیں اور لے لیتے ہیں. اگر اندر 100 واٹ کا بلب جل رہا ہو اور آپ اس کے اوپر بہت سارا کیچڑ مل دیں، پھر اس کیچڑ کے اوپر کچھ اور ٹاٹ واٹ بھی ڈال دیں، تو روشنی باہر آئے گی، تاریکی ہی تاریکی ہوگی، لیکن اندر وہ 100 واٹ کا بلب یا 1000 واٹ کا بلب موجود ہے، وہ جل رہا ہے، لیکن اوپر اتنی اس پہ گندگی آ گئی ہے کہ اس نے اس کو دفن کر دیا ہے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے اندر کے نفس کو پاک صاف کر لیا. وقت خواب مند ساہا، اور ناکام ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. وہ کس چیز میں دبا دیا؟ کیچڑ میں، تاریکی میں، اور طرح طرح کی گندگی میں. تو ظاہر ہے کہ وہ جب دب جائے گا اس کی روشنی باہر نہیں آئے گی. اب ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، حکمران ہیں، فرعون ہیں اپنے زمانے کے، ان کے اندر جو ایمان کا بلب موجود ہے، یا چلو بلب سے آپ کو اختلاف ہے، تو ایمان کی چنگاری تو اندر موجود ہی موجود ہے. اس چنگاری کو آپ کسی طریقے سے نکال لیں، اس چنگاری کو نکال کر اس کو تھوڑی سی ہوا دیں گے تو وہ چنگاری شولہ بن جائے گی. شولہ بننے کے بعد اس کی روشنی اور تیز ہو جائے گی اور تیز ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے پورے علاقے کو، اس کے جسم کو، اس کے پورے علاقے کو منور کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی ڈاکو ہوتا ہے، ایسا ویسا، آخری عمر میں داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، مسجد میں بھی آ جاتا ہے، توبہ بھی کرنے لگتا ہے. تھا تو ایمان، اس نے اس کو گناہوں میں دبا دیا تھا، اب اللہ تعالی نے کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اس نے اس کو اس مصیبت سے نکال دیا، دلدل سے نکال دیا اور ہدایت دے دی. تو کسی بھی آدمی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس کے پاس ہی جانا چاہیے خط کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، اور اس کو دین کے بعد حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ پہنچانی چاہیے. یہی حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ یا اپنے اکابر میں سے، یعنی قدیم اکابر میں سے کسی کا قول میں نے پڑھا، معروف قول ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے کسی کو نصیحت کرے تو اس نے اس کو رسوا کیا، اور تنہائی میں لے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے تنہائی میں لے جا کے اس کو نصیحت کرے، اس نے خیر خواہی کی اور مدد کی. اگر سامنے حکمران بیٹھا ہوا ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، آپ کہے تو ایسا، تو ایسا، تو ایسا، ٹھیک ہے تو ایسا، باقی وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ ڈاکو بھی ہے اور جناب یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن جب آپ تو کر کے اس سے بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے اور اس کے درمیان تو لڑائی ہی ہوگی، وہ اس سے کوئی نتیجہ خیر کا برآمد نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ مجھے صرف 2-3 منٹ دے دیں، 2-3 منٹ میں آپ اسے کہہ دیں، دیکھو آپ مسلمان ہو ماشاءاللہ، آپ کے والد مسلمان تھے، آپ کی ماں مسلمان تھی، آپ کے دادا اور نانا مسلمان تھے، ان کی داڑھی تھی، وہ سب قبر میں گئے، آپ کو بھی قبر میں جانا ہوگا، آپ اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لیجئے. अल्लाह से डरिए। अब ये जो हाथ पकड़ के आप उसको अंदर ले गए हैं, ये है असल में दावत इल्लाह, और ये है उसको खैर खाई। और सामने अगर आप उसको तू तड़ाक के साथ ये कहें तू ऐसा, तो ये तो एक झगड़े वाली बात है, ये कोई दावत इल्लाह वाली बात नहीं है। बहरहाल चाहे फिरौन ही क्यों ना हो, और आपको यकीन है कि ये मुसलमान नहीं होगा या हिदायत पर नहीं हो आएगा, लेकिन फिर भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नरमी के साथ, हिकमत के साथ, मौज़ा हसना के साथ उनको अल्लाह रसूल की बात पहुंचा दी जाए, चाहे खत के जरिए से हो या किसी जरिए से हो। तो अल्लाह सुभान व तआला ने हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फरमा, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की है। फकूला लहू कौल लय्यिना, और तुम दोनों उससे बात करना नरम बात, लअल्लहू यतज़क्करु, शायद के वो नसीहत हासिल कर ले, औ यख्शा, या डर जाए अल्लाह से। तुम दोनों उससे नरम बात करना ताकि शायद वो नसीहत हासिल कर ले या डर जाए। अब फिरौन की तरफ भेजा जा रहा है, और इल्मे इलाही में ये बात तय है कि ये फिरौन मुसलमान नहीं होगा, इसको हिदायत नसीब नहीं होगी। आल आना वक़द आसैत क़ब्लु वकुंत मिनल मुफ्सिदीन, कुरान मजीद में है। हिदायत मुकद्दर में नहीं थी, लेकिन हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया कि तुम दोनों जाकर उसे नरम बात करना, सख्ती मत करना, सख्त बात ना करना, क्योंकि सख्त बात करने से आप अपना गुस्सा तो निकाल सकते हैं लेकिन उसको राय हिदायत पर नहीं ला सकते। अगर आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, और सामने मुखातब जो हाकिम है या कोई भी है, उसको सख्ती से बात करेंगे, तू ऐसा, तू ऐसा, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, ठीक है आप कह सकते हैं वो है ही ऐसा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल लें आप अपना, लेकिन ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है। अगर आप गुस्सा निकालना चाहते हैं फिर तो ये तरीका इख्तियार कर लें, जोर से एक बयान उसके खिलाफ दाग दें, एक मिंबर पे बैठ के जबरदस्त किस्म की तकरीर उसके खिलाफ कर दें, उछल उछल के उसको काफिर, फासिक, खबीस, मलऊन करार दे दें, ठीक है आपका गुस्सा निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसको किसी तरीके से मैं हिदायत पर लाऊं, तो फिर ये जरूरी है कि नरम बात उससे की जाए, शायद उस नरम बात की वजह से वो नसीहत हासिल कर ले या डर जाए। मालूम है कि सख्त बात से इंसान नसीहत हासिल नहीं करता, सख्त बात से अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा नहीं होता, उससे लड़ाई तो हो सकती है, आप उस लड़ाई को चाहे जिहाद कह लो चाहे कुछ कह लो, लेकिन उस सख्त बात से आप उसको हिदायत पर नहीं ला सकते। इसलिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, उसने सरकशी इख्तियार की है, फकूला लहू कौलल लय्यिना, और तुम दोनों उससे नरम बात करना। नरम बात क्यों करना? लअल्लहु यतज़क्करु, शायद वो नसीहत हासिल कर ले, औ यख्शा, या खुदा से डर जाए, डर जाए यानी खुदा से डर जाए। अब अल्लाह ताला को पता है कि ये मुसलमान नहीं होगा, ये फिरौन है, इस्लाम इसकी किस्मत में नहीं है, लेकिन अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुमने बात नरमी कैसे करनी है, नंबर एक। नंबर दो, तुम्हें ये उम्मीद रखनी है कि शायद नसीहत हासिल कर ले, और देखो तुम्हें ये उम्मीद भी रखनी है कि शायद इसके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए। तुम उम्मीद से रहो, तुम कोशिश करो, नरमी से उसको समझाते रहो, हो सकता है कि वो नसीहत हासिल कर ले, ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے, تمہیں پر امید رہنا چاہیے. باقی وہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا, اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لیکن جو مبلغ اور داعی ہے اس کو طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے فتنہ فساد پیدا نہ ہو, جس سے لڑائی والی صورت پیدا نہ ہو, بلکہ ایسی نرم بات کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری نرم بات سے یہ نصیحت حاصل کر لے, ہو سکتا ہے کہ ڈر جائے. حالانکہ فرعون نے نصیحت حاصل نہیں کی, فرعون کے دل میں خشیت پیدا نہیں ہوئی, لیکن حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہی حکم دیا گیا کہ تم نے بات نرم کر لی. اب جب فرعون کا یہ معاملہ ہے تو بیٹے کا اور باپ کا تو بطریق اولا یہ معاملہ ہوگا. ایک آدمی کا والد ہے گناہوں میں مبتلا ہے, ایک آدمی ہے اس کا بیٹا گناہوں میں مبتلا ہے, ایک آدمی ہے اس کا بھائی جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے, ایک آدمی ہے اس کی بیوی جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے, ایک بیوی ہے اس کا شوہر جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے. اب اگر اٹیک کے ساتھ بات کی جائے گی تو ایسا تو ایسا تو ایسا ہے جی, تو اس کا کوئی نتیجہ نصیحت کی شکل میں برآمد نہیں ہو سکتا کبھی بھی, اچھی طرح سمجھ لیں. ہاں اگر آپ نرم بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے یا اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. اسی لیے یہ نصیحت کرنا یہ ڈنڈا مارنا نہیں ہے, بلکہ یہ نصیحت کرنا اس کے دل کے اندر پہنچنا ہے. وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ ہر آدمی کے دل کے اندر ایک چنگاری ایمان کی موجود ہوتی ہے, اور اسی چنگاری کی وجہ سے اس کو نصیحت کا اور تبلیغ کا اور دعوت کا حکم دیا جاتا ہے. اسی کو متکلمین نے علم کلام والوں نے کہا کہ ہر آدمی کے اندر قبول حق کی فطری صلاحیت موجود ہوتی ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ابو جہل اس کو آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے, اس لیے کہ اس کے دل میں سمجھنے کی استعداد موجود تھی, فرعون کے دل میں سمجھنے کی استعداد موجود تھی. اس اندر کی جو استعداد ہے, اندر کی چنگاری ہے, اس کو نکالنا ہے. وہ اگر نکالنے میں آدمی کامیاب ہو جائے تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور آدمی نصیحت حاصل کر لیتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ, بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے. فقولا له قولا لینا, اور تم دونوں اس سے نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشا, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے. نصیحت حاصل کر لے یعنی بات مان جائے, نصیحت حاصل کر لے کا مطلب کیا ہوگا کہ بات مان جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی بات تو نہیں مانتا, آپ کو ٹکا سا جواب دے دیتا ہے, لیکن جب آپ نرمی سے حکمت سے بات کرتے ہیں اس کے دل میں کچھ خدا کا خوف ہلکا سا پیدا ہو جاتا ہے, وہ جو اندر کی چنگاری ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. جب وہ حرکت میں آ جاتی ہے تو آپ کا کام بن گیا. ابھی تو اس نے نصیحت حاصل نہیں کی, لیکن خشیت ہلکی سی اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی, تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ کوئی واقعہ پیش آئے گا یا کہیں پھنسے گا اس کے دل میں وہ چنگاری بھڑکنے لگے گی اور رجوع الی اللہ کی اس کو توفیق ہو جائے گی. ایک شاعر تھے احسان دانش مرحوم, بڑے مشہور شاعر ہیں اردو زبان کے, تو ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی روز, آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی روز, ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی روز, ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. تو آدمی جب حالات کی زد پہ آتا ہے, کسی جگہ جا کر پھنس جاتا ہے, तो वो फिर घबराने लगता है। उस वक्त में वो जो अंदर की चिंगारी है वो अपना रोशनी करने लगती है और उसको रुजू इल्लाह की तौफीक हो जाती है। इसलिए वो अंदर की चिंगारी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अक्सर साथियों से कहता हूं कि ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इनको आप सख्ती से काम में नहीं ला सकते। इनके अंदर की चिंगारी किसी तरीके से निकालने की कोशिश करो। बड़े बड़े वडेरे हैं, सरदार हैं, जागीरदार हैं अपने इलाके के, जालिम हैं, लेकिन होते मुसलमान हैं। अंदर कुछ मौजूद होता है ईमान, उसको निकालने की जरूरत मौजूद। अगर वो मोमिन भी ना हो, फर्ज करो फिरौन ही हो, तो भी कबूल हक की सलाहियत तो उनके अंदर मौजूद है। जब ही तो फिरौन की तरफ भेजा गया, इज़हबा इला फिरौन इन्नहू तगा। इसलिए उस चिंगारी को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इज़हबा इला फिरौन इन्नहू तगा, तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, बेशक उसने सरकशी इख्तियार की है। फकूला लहू कौलल लय्यिना, और तुम दोनों उससे नरम बात करना। लअल्लहू यतज़क्करु, शायद वो नसीहत हासिल कर ले। औ यख्शा, या डर जाए। तो नसीहत हासिल करने का मतलब ये है कि कबूल कर ले, नसीहत मान ले। इसलिए हमारे कई हजरात ने इसका तर्जमा यही किया। और यख्शा का मतलब ये कि शायद उसके दिल के अंदर खशियत पैदा हो जाए, फिलहाल तो ना माने लेकिन आगे चलकर अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे। मालूम हुआ कि हमेशा अपने मुखातब, चाहे वो बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे शौहर हो, चाहे बीवी हो, उसको नरमी से समझाना चाहिए। नरमी से अगर आप समझाएंगे तो उम्मीद है कि शायद नसीहत हासिल कर ले, शायद उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ हो जाए। लेकिन अगर आपने सख्ती से समझाने की कोशिश की तो न तज़क्कुर होगा न खशियत होगी, न यह तज़क्करू होगा न यख्शा होगा, सिर्फ आपका गुस्सा निकल जाएगा। तो ठीक है, आप अपना गुस्सा अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, लेकिन गुस्सा निकालने का कोई सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि हो सकता है कि गुनाह हो जाए आपको और दूसरा आदमी जिद के ऊपर आबादा हो जाए। तो तुम दोनों हते मूसा और हते हारून अलैहिस्सलाम को कहा गया कि तुम दोनों उससे नरम बात करना। लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा, शायद कि वो नसीहत हासिल कर ले या डर जाए। क़ाला रब्बना इन्नना नखाफु अन यफ़रुता अलैना औ अन यत्गा। ये दोनों कहने लगे, यानी हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, बेशक हम डरते हैं इस बात से कि वो हमारे ऊपर हद से तजावुज करेगा या सरकशी इख्तियार करेगा। क़ालल्ला तखाफा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों डरो मत। इन्ननी मअकुमा, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्मा व अरा, मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूं। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा गया, हो सकता है किसी के दिल में फिर शुबा पैदा हो कि यहां तो सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये जो है ना काला रब्बना, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की तरफ से भी कहा, अपनी तरफ से भी कहा और अपने भाई की तरफ से भी कहा। अब ये एक साथी का खत वो आ गया पर्चा, क्योंकि ये हमारा मदरसा है ना, मदरसे में तालिबे इल्म फौरन बेचैन हो जाते हैं और जब कोई दीन की बात बयान की जाए तो बेचैन होकर उनसे रहा नहीं जाता, फौरन एक पर्चा भेज देते हैं। तो उसने भी पर्चा भेज दिया जिस साथी ने, उसने ये कहा कि आप तो कह रहे हैं कि कौलन लय्यिना, नरम बात कहनी चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ मौली साहब, मैंने तो नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा, ये तो अल्लाह ताला कह रहे हैं। अगर आपको एतराज होगा तो किस पे होगा? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला के कलाम पे एतराज है। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उस फ़िरऔन से नरम बात करना, हो सकता है कि वो नसीहत हासिल कर ले या ڈر جائے. ساتھی نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے انی لاظنک یا فرعون مصبورا, کہ اے فرعون میرا خیال یہ ہے کہ تم مارے جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ تو سخت جملہ ہے, آپ بتاؤ یہ سخت جملہ ہے؟ نہیں, یہ تو سخت جملہ نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو کہے کہ دیکھو بھائی تم یہ کام نہ کرو, اس میں تم پھنس جاؤ گے, ایسا نہ ہو کہ تم گرفتار ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے. یہ کوئی سخت جملہ تو نہیں ہے, اٹیک تو نہیں ہے, یہ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ انی لاظنک یا فرعون مصبورا, اے فرعون بے شک میں گمان کر رہا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے, یعنی اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. انہی ساتھی نے جنہوں نے پرچہ بھیجا یہ کہا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ, کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہم کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. تو وہ ساتھی کے اعتراض کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سخت جملہ ہے, حالانکہ یہ بھی سخت جملہ نہیں ہے. آپ اپنے بھائی کو اگر کمرے میں لے جائیں اور یہ کہے بھائی مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے, اور دیکھو آپ ان گمراہی کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو, اس سے آپ کی دنیا آخرت خراب ہو جائے گی, اللہ کے لیے آپ خیال کرو, ہمارا خیال کرو, اپنے ماں باپ کا خیال کرو, اپنی آخرت کا خیال کرو, اور آپ تو اس وقت بالکل غلط راستے پر جا رہے ہو. تو اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو یا تم کھلی غلطی میں مبتلا ہو, تو یہ کوئی سخت جملہ نہیں ہے, نرمی سے اس کو کہا جا رہا ہے. بہرحال حق بات کہنی چاہیے مگر نرمی سے, حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ساتھ. تو اگر آدمی یہ کہے کہ انی لاظنک یا فرعون مصبورا, اے فرعون میں تمہارے بارے میں خیال کر رہا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے, مارے جاؤ گے, تو یہ حقیقت کا اظہار ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, کہ اے فرعون میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ بھی کوئی سخت جملہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کا اظہار ہے, اور حقیقت کا اظہار بھی نرم طریقے سے ہے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسی ارشاد کے مطابق ہے کہ قولا له قولا لینا, اوے تو بڑا گمراہ ہے, ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ خیال ہے کہ آپ گمراہی میں ہیں, انی لا راک وقومک فی ضلال, دونوں میں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آتا, زمین آسمان کا فرق ہے, ایک میں اٹیک ہے دوسرے میں اٹیک نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھانا ہے نرمی سے اور حکمت سے اور محبت کے ساتھ. جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف, اس نے سرکشی اختیار کی ہے, اور اس سے نرم بات کہنا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. تو ان دونوں نے عرض کیا, کیا عرض کیا؟ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى, ان دونوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حد سے تجاوز کرے یا سرکشی اختیار کرے. ان کو دو خطرے ہوئے, ایک خطرہ یہ کہ وہ بات سننے سے پہلے ہی بات کہنے کا موقع ہی نہ دے اور ہمارے اوپر حد سے تجاوز کر لے, قتل کرا دے یا منہ بند کرا دے اور حق بات ہم نہ کہہ سکیں. تو اگر حق بات سننے سے پہلے ہی وہ ہمارے اوپر حد سے تجاوز کرے, یہ ہے یفرط علینا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے حق بات کہہ دی لیکن دوسرے نے سرکشی اختیار کی, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں یا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی, تو یہ طغیان ہے, اس کا بھی امکان ہوتا ہے. یہ دونوں امکانات تھے جن کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذہن گیا. چنانچہ ان دونوں نے کہا کہ ربنا اننا نخاف, اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ڈرتے ہیں, ان یفرط علینا کہ وہ ہمارے اوپر حد سے تجاوز کرے, او ان یطغا یا وہ سرکشی اختیار کرے. قال اللہ تعالی نے فرمایا لا تخافا تم دونوں مت ڈرو, اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں, اسمع وارا میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں, ایک بات یہ کہ طبعی خوف جو ہے یہ نبی کو بھی ہو سکتا ہے, اللہ کے ولی کو بھی ہو سکتا ہے, داعی اللہ کو بھی ہو سکتا ہے, عالم کو بھی ہو سکتا ہے. جب ایک بڑے آدمی کو نبی علیہ السلام کو خوف ہو سکتا ہے طبعی خوف, تو جو نبی سے نیچے کا آدمی ہوگا اس کو بھی طبعی خوف. اور آج کل اس میں بھی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, خاص طور پر دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو طبعی خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ انسان انسان نہ رہے. انسان اگر ہوگا تو اس کو طبعی خوف تو ہوگا, انسان انسان ہوتا ہے, اور انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں, اور انسان جو ہے اس کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, اور اس کو طبعی حاجات بھی ساری کی ساری پیش آتی ہیں, بخار بھی اس کو ہوتا ہے, سر درد بھی اس کو ہوتا ہے, وہ گھوڑے سے گر بھی سکتا ہے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے, دانت بھی اس کا شہید ہو سکتا ہے, سر سے خون بھی نکل سکتا ہے, یہ سارے واقعات ہو سکتے ہیں, یہ طبعی چیزیں ہیں. اور اسی میں طبعی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ انسان کو ایک طبعی خوف پیدا ہو جائے کہ میں جا رہا ہوں نصیحت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا, طبعی خوف ہے, یہ طبعی خوف ہو سکتا ہے. جب نبی کو ہو سکتا ہے تو عام انسان کو بھی یہ خوف ہو سکتا ہے کہ میں نصیحت کی بات اس کو کر رہا ہوں نرمی سے حکمت سے, لیکن ظالم ہے یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. یہ طبعی خوف جو ہے یہ نہ تقویٰ کے خلاف ہے, نہ نبوت کے خلاف ہے, نہ ولایت کے خلاف ہے, نہ علم دین اور عالم ہونے کے خلاف ہے. تو ان دونوں کو طبعی خوف ہوا, ان دونوں نے عرض کیا کہ ربنا اننا نخاف, اے پروردگار ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر حد سے تجاوز کرے یا سرکشی اختیار کرے. اللہ تعالی نے تسلی دی, قال لا تخافا کہ تم دونوں ڈرو مت, اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں, اسمع وارا میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں. اور اس میں بڑی تسلی ہے اس عالم کے لیے, مبلغ کے لیے, داعی کے لیے جو دوسرے کو دین کی بات سمجھا رہا ہو, سمجھا تو اس کو رہا ہو لیکن اس کے دل کی یاد کدھر ہو, اللہ تعالی کی طرف. اب جب وہ اللہ تعالی کی طرف سے پڑھا بھی رہا ہے سبق, درس بھی دے رہا ہے جی, سمجھا بھی رہا ہے, لیکن اس کا کنکشن اوپر سے قائم ہے کہ میرے رب کے پیغام میں آگے پہنچا رہا ہوں, تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات سن رہا ہے, تو اس کو تسلی ہوگی کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ساتھ ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہی بات اللہ تعالی نے یہاں فرمائی کہ لا تخافا تم دونوں ڈرو مت, اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, اسمع وارا میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله ہماری دنیا آخرت درس فرمانے, सारी हाजतें आपके सामने पेश करते हैं, या अल्लाह आप ही हमारी तमाम हाजतों को पूरा फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क सैयदिना व शफीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबी अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।